الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أعدائهم حتى الإطلاق من العون لا يوم لقاء الله. طب ما در بحث ورود به مسائل معاد هست.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل معاد من وارد ہونے سے پہلے کچھ مباحث ہم چل رہے ہیں.
آقایی در بحث معاد بحث میکرد و میگفت فشار قبر رو ندید.
آقا معاد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور کہا کہ تم لوگوں نے فشار قبر کو دیکھا نہیں ہے.
یکی از مستمعین گفت بابا چرا من دیدم.
سامعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں میں تو بھگت چکا ہوں.
وہ چھ دو ایک ساعت سنے میں ذرا فشار قبر
کہا کب آپ نے یہ فشار قبر کو دیکھا ہے؟ کہا ابھی یہی ڈیڑھ گھنٹہ جو آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں.
ما هم بحث معادمون داره همین طور میشه.
ہمارا بحث معاد بھی اس طرح کا ہے.
خب امید است راه گشا باشه
انشاءاللہ. بحث معاد بہت سے مسائل کو حل کرے گا.
خب ما گفتیم یه مباحث مقدماتی داریم.
عرض کیا کہ مبحث معاد سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں.
و در مباحث مقدماتی رسیدیم به مبحث دنیا.
اون تمہیدی مباحث میں دنیا کے بارے میں ہم نے گفتگو کی
و گفتیم دنیا دو دنیا است.
عرض کیا کہ دو دنیا ہیں،
دنیای ممدوح و دنیای مذموم.
ایک دنیا وہ جس کی مذمت کی گئی ہے اور دوسری وہ دنیا کی جس کی مدح کی گئی ہے.
دنیا رو معنا کردیم، دنیای ممدوح هم گفتیم، دنیای مذموم هم اجمالا بهتون بدیم می عرض میکنیم که در درون خودمونه و در درون خودتونه.
دنیای ممدوح کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا اور دنیای مذموم کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا. آپ کو کہا کہ دنیای مذموم ہر انسان کے وجود کے اندر ہے.
منتها دیگه دنیای مذموم خیلی بحث نمی کنیم چون طولانی ہے،
لیکن ہم دنیای مذموم کے بارے میں زیادہ بحث کو پھیلائیں گے نہیں.
وہ خودش بحثی داره متطور.
اگر اس سے ہم اس بات کو چلائیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے تو بہت لمبی بحث ہے.
اگر انشاءاللہ یہ موقع رسید کہ درباره دنیا بحث کنیم، اون وقت بحث خواهیم کرد.
کبھی اگر موقع ملے دنیا کے بارے میں بحث کرنے کے بارے میں تو اس سے مفصل بحث کریں گے.
و در بحث دنیا گفتیم ما دو حیات داریم
اور ہم نے بتا دیا کہ دو زندگیاں بھی ہیں،
یه حیات طبیعی و یک حیات معنوی.
ایک زندگی زندگی طبیعی ہے اور ایک زندگی معنوی زندگی ہے.
حالا میخوایم این زندگی طبیعی و زندگی معنوی رو یه خورده نامش رو عوض بکنیم.
زندگی طبیعی اور زندگی معنوی، ان کا نام ہم چینج بھی کر سکتے ہیں.
میخواییم نامش رو بگذاریم زندگی طبیعی و زندگی طبیعی.
زندگی معنوی کا نام حیات طیب بھی رکھا جا سکتا ہے.
این قرآنی تر،
قرآن کے ساتھ مطابق نام یہ ہے.
قرآن اسم این زندگی رو زندگی معنوی نگذاشته، زندگی طیب گذاشته، لطیف این تعبیر.
قرآن میں اس معنوی زندگی کا نام الحیات المعنوی نہیں رکھا ہے بلکہ حیات طیبہ، حیات طیبہ کا لفظ استعمال کیا اور اس میں زیادہ لطافت ہے.
خب آیا می شود این حیات طبیعی به سر باشد برای اون حیات طیب یا نه؟
سوچنا یہ ہے کہ یہی حیات طبیعی ایسی بنائی جا سکتی ہے کہ ادھر سے حیات طیبہ پیدا ہو جائے.
آیا اسلام برای تحصیل اون حیات طیب راهی رو نشان داده است؟
دوسرا سوال، کیا اسلام نے اس حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ دکھا دیا ہے کہ آپ اس طرح سے چلیں گے تو حیات طیبہ تک پہنچ جائیں گے؟
آیا اسلام برای پرورش انسانهای طیب که اونجا که میرن با طیب خاطر بروند دستوری دارد یا ندارد؟
کیا اسلام کے پاس کوئی ایسا دستور ہے کہ اس دستور پر عمل کریں تو انسان حیات طیبہ کو پائے اور پوری طیب خاطر کے ساتھ وہاں جائے، اس حیات طیبہ میں قدم رکھے؟
آیا دستوری دارد که در شؤون اخلاقی، شؤون عملی، شؤون اعتقادی، شؤون اجتماعی، شؤون سیاسی انسانی طیب بپروراند و از بدی سیاسی، بدی اجتماعی، بدی اخلاقی، خبص عملی برحضر باشد؟
کیا اسلام میں کوئی ایسا آئین اور ایسا دستور موجود ہے کہ اس آئین اور دستور پر انسان عمل کرے تو فکری اعتبار سے طیب بن جائے، عملی اعتبار سے طیب بن جائے، اخلاقی اعتبار سے طیب بن جائے، اجتماعی اعتبار سے طیب بنے، سیاسی امور میں طیب بنے اور ہر طرح کی برائی سے پاک ہو جائے؟ جتنے نام ابھی لیے گئے ان تمام شعور میں پھر پاک ہو جائے، مثلا فکری پلیدی سے پاک ہو، عملی پلیدی سے پاک ہو اور اخلاقی پستی سے پاک ہو، اجتماعی پلیدیوں سے پاک ہو، سیاسی بدکاریوں اور پلیدیوں سے پاک ہو جائے؟
یک نسخه از طبیعت شروع میشه.
ایک نسخه ہے اور وہ نسخه یہ ہے کہ آغاز طبیعت سے ہی.
قلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. در بخش تغذیه، در بخش تغذیه وظیفت این حلال طیب بخورید.
اس کا آغاز یہیں سے کر لیں، جب آپ اپنی حیات کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج ہیں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہی طیب انتخاب کریں. حیات طیب اس وقت حاصل ہوگی کہ جب آپ رزق طیب پائیں گے.
و عجیب است که این آیه در سوره مائده، لطافت رو ببینید
اور کتنا لطف ہے اس میں کہ سورہ مائدہ میں ہے یہ آیت. مائدہ پتا ہے؟ سورہ دسترخان. جی سورہ مائدہ میں ہے کھانے کے سے متعلق آیت کہ آپ طیب کھائیں.
و این رو بدانی که قرآن مائدہ اللہ و مأدبۃ اللہ ہے.
یہ یاد رکھیں کہ خود قرآن مجید مائدۃ اللہ ہے اور مأدبت اللہ ہے. مأدبہ یعنی وہ جگہ کی جس پر کھانے رکھے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں.
خب فَكُلُوا مِمَّا قَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. این آیت دیگری.
ایک اور آیت میں ہے کہ جو فائدہ تم حاصل کر لیتے ہو اس فائدہ حاصلہ میں حلال طیب کو کھاؤ.
در بخش امانتداری اجتماعی هم به آتو الیتام و اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب. قاطی نکن. یا
ایک اور آیت، ان آیات کو ذہن میں رکھیں، ایک اور آیت میں ہے کہ یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ اور طیب رزق کو خبیث میں بدل نہ دو، جو طیب ہے وہی تم کھا لو، اسے اگر کسی اور کا مال کھائیں گے تو وہ خبیث کھائیں گے، وہ طیب نہیں ہوگا.
رزق طیب بدن چلو طیب میری کون
ہے. اگر آپ رزق طیب حاصل کریں گے تو آپ کی حیات طبیعی میں جو نشو و نما ہوگی وہ نشو و نما طیب ہوگی.
تک تک سلول های وجودی تو طیب میشه.
آپ کے وجود میں جو ایک ایک سیلز بنتے ہیں ان اس غذا کے نتیجے میں وہ سیلز طیب سیلز ہوں گے.
اثر داره، اثر داره.
غذا اور نشو نما میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور جس طرح کی غذا ہوگی نشو نما اسی طرح کا.
یہ غذای مشتبه، یہ غذای حرام بعضاً حلاوت مناجات با خدا رو از انسان میگیره.
ایک حلال لقمہ حرام، معذرت، کہ ایک حرام لقمہ انسان لے لیتا ہے تو کبھی کبھی وجود انسان کے اوپر اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ مناجات کرنے کا جو لطف ہے اس لطف سے انسان محروم ہو جاتا ہے.
یہ در مسئلہ تغذیه،
یہ غذا میں
برسیم به مسائل عبادی. فتیمم سعیدا طیبا، میخوای با من ارتباط بگیری؟ راه نشونت میدم.
اچھا، عبادی
پاس رو بر زمین بکش، این زمین باید طیب باشه، با خاک طیب بر چهره خود بمان، اذن ورود به درگاه ما بگیر.
عبادی اعتبار سے تربیتی پہلو وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے کہ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اگر میرے حضور میں آنا چاہتے ہو، میرے بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارو اور اس سے تیمم کرو تو میں تمہیں اذن دے دوں گا.
باید طیب باشو، یعنی قسمی نباشه، نجس نباشه،
شرائط طیب ہونا چاہیے. طیب یعنی قسمی نہ ہونا، نجس نہ ہونا.
اگر میخوای فعلی هم طیب بشی مقدار تربت ابو عبدالله رو بگذار سجده.
بہت زیادہ پاکیزہ ہونا چاہتے ہو تو تربت حضرت ابا عبداللہ حسین کو ساتھ رکھو اور اسی پر سجدہ کرو.
در این هم در مرتبه عبادت،
یہ عبادت نہیں.
پس سعیدن طیبا در مرتبه اندیشه فکر که جان بستر این اندیشه و فکره، آها این جان باید طیب باشی.
فکر و تعقل میں طیب یہ ہے کہ یہ فکر و عقل جو ہے وہ روح سے پیدا ہوتی ہے، نشاطوں میں سے.
الیہ یسعد الکلم الطیب، اندیشه طیب است که به طرف او می رود، تعالی می کند، فکر پاک و وارسته که به طرف خدا سیر میکنه. جانی که حامل آن فکر وارسته است، این جان فوارسته است که خدایی میشه.
خدا کی طرف بلندی پانے والی فکر طیب ہے. اگر روح پاکیزہ نہ ہو تو اس غیر پاکیزہ روح سے فکر طیب پیدا نہیں ہو سکتی ہے. فکر طیب پیدا کرنے کے لیے روح میں پاکیزگی شرط ہے. روح طیب ہو تو فکر طیب پیدا ہو جائے گی، اور خدا کی طرف کلمہ طیب ہی صعود پیدا کر سکتی ہے.
ہاں، غذای طیب نسخه است، عبادت طیب، فکر و اندیشه طیب، این ستا باعث ایجاد صفات نیک در من و تو میشه.
یه نسخه از این ارکان رو، غذا طیب هونی چاهیه، عبادت طیب هونی چاهیه، فکر طیب هونی چاهیه، اور یہ چیزیں پاک ہوں تو ہمارے اور آپ کے وجود کے اندر حیات طیب کے آثار پیدا ہو جاتے
ہیں. یادت باشه که این حالت یک حالت و امکان زوالش هست. چرا؟ چون هنوز ملکه نشده.
اچھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے. کچھ دن ہم نے آپ نے اس پر پریکٹس کی تو حیات طیب کے آثار پیدا ہونے لگے. یہ آثار ہمیشہ رہیں گے نہیں، اس کو حالت کہا جاتا ہے، یہ ایک حالت ہے.
می آئیم به این درد،
اس حالت میں آ جاتے ہیں، اگر اس پر ممارست کریں، مسلسل اسی حالت کو برقرار رکھیں تو یہ ملکہ کی شکل میں بدل جاتی ہے.
به درس میرید، حالت ہی رخ می دهد، در اون حالت، این حالت باید اونجا ممکن زائل بشود، باید ممارست کرد.
کبھی اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو میسر ہوتی ہے، کوئی آپ کو میسر ہوتا ہے، آپ کے روح میں انقلاب آ جاتا ہے اور آپ بدل جاتے ہیں. یہ حالت تھوڑی دیر کے لیے، پھر کوئی اور مثلا نشست، کوئی اور جلسہ آپ کو میسر ہوا، نتیجے میں بدل گئے. بدلنا پڑتا ہے، لیکن اس نہ بدلنے کے لیے ملکہ کی حد تک پہنچنا ضروری ہے.
باید متدرجن دنبال کرد تا بشه وصف لازم و ملکه جان.
مسلسل اس حالت کو برقرار رکھنا چاہیے، شعوری طور پر اس کو برقرار رکھیں تاکہ یہ ایک قوت کی شکل میں انسان کے روح میں پیدا ہوگا، اور جب یہ ملکہ اور قوت کی شکل پیدا کرے گی تو کسی حد تک ٹھہراؤ اس میں
اونا میشه مقوم جان تو.
اور ملکہ اور قوت بننے کے بعد آپ کی روح کی کا قوام اسی سے ہوگا، روح کی بقا اسی سے ہوگی.
غذای طیب، عبادت طیب، فکر طیب میشه باعث و علت برای پیدایش حالتی. ممارست تو بر اون حالت مبدل میکنه اون حالت را به یک وصف لازم و ملکه نفسانی.
اگر آپ نے غذا طیب حاصل کی، عبادت طیب کی، فکر کو پاکیزہ رکھا تو یہ حالت پیدا ہو گئی آپ کے اندر، اور یہ حالت جو ہے حیات طیبہ کی حالت ہے. اس حیات طیبہ کی حالت پر استمرار اور مسلسل آپ عمل کریں گے اور اسی پر ہم رہیں گے، قائم رہیں گے، تو روح کے اندر ایک قوت کی شکل میں پیدا ہوگی.
اون وقت میشه شخص وارسته و طیب،
طلب ہو جائیں گے طیب انسان.
میری کربلا زیارت نمیکنید، بپتون بپتون فطابت الارض التي فيها دفنتم. نه خودتون طیبی که به واسطه شما زمین هم طیب بید.
کربلا جائیں، اس خدا کرے کہ ایسی حالت کے بعد ہم کربلا جائیں، کربلا جائیں اور شہداء کربلا سے مخاطب ہو کر کہیے طیبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. تم خود طیب تھے، اس معنی میں طیب پاکیزہ مطلق، ٹھیک ہے، نہ ایک حالت بلکہ جن کی مقبی میں روح بن گئی وہ یہ حالت، تم خود ایسے تھے. اور نہ صرف تم خود طیب تھے بلکہ تم جس زمین میں دفن ہوئے وہ زمین بھی پاکیزہ ہو.
اینا ہمه رو گفتیم تا اون وقتی که ملائکه میان سراغمون.
یہ سب باتیں آپ کو اس لیے کی کہ یہ حالت اور یہاں تک پہنچ گئے آپ تو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں.
فرشتے وقت قبض روح به سراغ من و تم میاد علی القاعده.
قبض روح کے وقت فرشتے آتے ہیں،
وارد میشه، سلام علیکم،
اور جب یہ فرشتے آتے ہیں تو پہلے یہ آپ کو سلام کرتے ہیں.
این سلام علیکم از دو سلام علیکم ما نیست دا یادتون باشه.
یہ جو فرشتے سلام علیکم کہیں گے یہ ان کے لفظی شکل میں نہیں ہے جس طرح ہم آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں،
یعنی حقیقت سلامت بر شما،
بلکہ اس سلامتی کی جو حقیقت ہے وہ ان کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہو جائے، وہ سلامتی ہدیے کے طور پہ لے آتی.
یعنی چه؟ یعنی سالم سالمی، دست نخورده یا دست نخورده،
یعنی اب تم سالم ہو.
بعد سلام که میکنه یک حرفی میزنه، جمله کوتاهه، عزیز من به بهش درا
تبتم فدخلوها. فرشته کہیں گے کہ تم پاک ہوئی اور اب جنت میں داخل ہو جاؤ.
الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه.
وہ لوگ کہ جن کو فرشتہائے موت پورا پورا اٹھا لیتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اب جنت میں داخل ہو جاؤ.
اونجا کے وقت بساط وسیغ الذین اتقوا الى الجنة زمرا. بعد این زمران میشه، زمران میشه اسم یه سوره. حتی اذا جاوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم ادخلوها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین.
وسیق الذین اتقوا ربهم
ربهم الى الجنة زمرا. دست دسته و اکبر. بعد چی؟ برید یالا تبتم، شما طیب بودید.
وہ لوگ کی جو اہل تقویٰ تھے وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ. ایک گروہ جنت کی طرف جائیں گے، پھر دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ. ان سے فرشتے کہیں گے تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اب جنت میں داخل ہو جاؤ.
چرا؟ میدونی برای چی؟ چون طیبی دیگه.
اس لیے کہ تم طیب ہو.
طیبی این چنینه،
حیات طیب کے مالک ہو، یہ آسان ہے.
الیه یسعد الکلم الطیب. بله، تو کلمه طیبی،
کلمه طیب ادھر جاتا ہے، تمہارا وجود خود کلمه طیب بن گیا ہے.
درست. والعمل الصالح یرفعه. این خیلی مهمه، یادت باشه این کلمه طیب عمل صالح چاشنی شلی که به آسمان و طرف خدا
اینطوره. کلمه طیب جاتا ہے خدا کی طرف، انسان خود کلمہ طیب بن جاتا ہے، لیکن اس انسان کو وہاں تک پہنچانے والا موٹر عمل صالح. والعمل الصالح یرفعه، اور عمل صالح انسان کو اس کلمہ طیب کو اٹھا لیتا ہے.
عمل صالح یہ کہ در انفاق ہم صالحانہ انفاق کن، زکات صالحانه باشه، خمست صالحانه باشه.
عمل صالح مثلا اگر آپ انفاق کر رہے ہیں تو انفاق صالحانہ ہونا چاہیے، زکات دے رہے ہیں صالحانہ دے،
نماز صالحانه باشه،
خمس دے رہے ہیں
صالحانه باشه، رفاقت صالحانه باشه، عبادت صالحانه باشه. و العمل الصالح او یرفعه،
نماز، حج، روزہ، دوستی، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے وہ صالحانہ ہونی چاہیے.
انفاق تو، دوستی تو، نماز تو، روزه تو، همش باید با وصف طیب باشه.
آپ کے سب اعمال طیب ہونا چاہیے.
اگر میخوایی انفاقی بکنی باید از مال طیب بدی.
انفاق کرنا چاہتے ہو تو وہ دے دو جو طیب ہے، پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، بے عیب بھی ہے، بے عیب بھی ہے.
اگر دادی انفاق کردی باید از نقائص پاک باشه ها.
انفاق کرنا چاہتے ہو تو ناقص مال نہ دے دو، نقائص سے پاک مال دے.
یعنی اگر به کسی خدمت کردی منت، آزار، ریا در کار نمیجا.
اگر آپ نے کسی کے لیے خدمت کی ہے تو پھر اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ، احسان جتائیں گے تو ختم.
اگر احسان کردی برا خدا باشه ها.
آپ کا یہ نیک عمل صرف خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے.
خب چی میشه؟ والعمل الصالح یرفعه. میدونید چی میشه؟ میشه مسئله حبه.
یہ عمل جو اس طرح سے صالح شکل میں وجود میں آیا ہو، اس عمل کی مثال اس دانے کی سی بن جاتی ہے.
زکات صالح بدون منت، نماز بدون منت، دست بر سر یتیم بدون منت، کار اجتماعی بدون منت، کار سیاسی بدون منت، همه بدون منت، بدون منت، وقتی این که عمل طیبه.
عبادات کی شکل میں ہوں یا معاملات کی شکل میں ہوں یا ارتباطات کی شکل میں ہوں، جو بھی آپ کام کرتے ہوں وہ کسی پر احسان جتائے بغیر خدا کی رضا کے لیے جب آپ کام کریں گے تو یہ عمل بن جاتا ہے اس دانے کی طرح سے کہ
کمثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن معتا.
اس گندم کے دانے کی طرح کہ جو زمین میں بویا جاتا ہے جس سے سات بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. یہ ایک عمل 700 گنا بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے.
چرا سید حسن نصرالدین میشه؟ چون عمل طیب داره، خودش طیب شده.
کس چیز نے سید حسن نصرالله کو یہ عزت اور سرفرازی عطا کی؟ اس لیے کہ اس کا عمل طیب ہے، وہ خود طیب ہے.
طیب ہے عزیز من،
خود طیب بن چکا ہے.
طیبین ان چنی ہیں
اور طیبین ایسے ہی ہوتے ہیں.
یا مثل باقی میشه که رشد فضاینده داره،
یا اس باق کی طرح سے ہے کسی جیسے باغبان نے لگایا ہے اور کئی گنا اس کو فائدہ دے رہا ہے،
محصولات فراوان داره
اور اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے.
چرا مرحوم امام این طور سعی وجودی در عالم پیدا کرده؟
حضرت امام خمینی کو دیکھیے، ایک انسان، ایک فقیر، عالم پر کس طرح اثر انداز ہوئے؟
چون خود طیب است، عملش طیب است، حرکتش طیب است، گفتارش طیب است، رفتارش طیب است، کردارش طیب است، طیب اندر طیب است. وقتی که چنین شد، آها، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه.
اس لیے کہ وہ خود طیب تھے، پہلے طیب بنے، فکر طیب، عمل طیب، کردار طیب، علم طیب حاصل کیا اور اس کے بعد ایسے بنے کہ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح نے اس کو اٹھایا، بلندیوں تک پہنچا دیا.
یاد من باشد والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا.
بلد طیب ہی نبات، یعنی سبزیجات طیب فراہم کر سکتی ہے. جو زمین پاکیزہ ہو وہ آپ کو اچھا محصول دے سکتی ہے. جو خبیث زمین ہے اس سے کانٹوں کے علاوہ کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے. جھاڑیاں اکھتی
کھاری کن جانت تیب بکے صدق سال بہترین میوے بے
آپ وہ بلد تیب بنیں آپ بلد تیب بنیں گے تو آپ سے جو پھل آئے گا وہ تیب ہوگا
اون زمین تیب در خانه تیب ابن تیب فاطمه زهرا رو میگم در دفاع از دین و خدا و پیغمبر و هدایت و ارشاد بل بلد و طیب یخرج و نبا و
خروج
بلدی خب و سلا یخرج الا نکدا ببینید از دیگران اسمی هست مردند و رفتند و به درک حاضر
و طیب بنت طیب وہ ایسی بلد طیب بن گئی کہ اس کے فیض سے آج یہ جو نعمات ہم حاصل کر رہے ہیں نعمات معنوی یہ سب اس کے ہیں حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے دشمن تھے جس کو قرآن نے کہا ان نشانیہ کا ہوا لگتا وہ زمین خبیث اس سے خاص و خاشاک کے علاوہ اور کانٹے دار درخت کے علاوہ کچھ وجود میں نہیں آیا
خلاصه تیب بشید من عمل صالحا من ذکرن و انسا فلنحینه حیاتا طیبه این فلنحینه حیاتا طیبه همون الهی اصل کلم طیب
یہ جو آیت میں کہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکرن او انسا وهو مؤمنون فلنحینه حیاتا طیبه جو کوئی نیک اعمال بجا لائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ نیک عمل ایمان کی حالت میں ہو تو اسے ہم حیات طیب عطا کرتے ہیں یہ حیات طیب ہے
دور نشید از بحثا بحث اون معلوم چیه ها حیات طیب
آپ کو یاد ہے نا حیات طیب میں ہم بحث کرتے
ہیں اینجا باید به دست بیاری یادت باشه ها
حیات طیب ذهن نرکشید
اینجا باید به دست بیاره تو این دنیا با
یه حیات طیب یه خیال نکنه که مر جائیں گے تو قیامت میں مل جائے نه حیات طیبه یهی حاصل کی جاتی اسی دنیا میں
مادامی که وضع تو اینجا نفهمی به درد قیامت نمیخوری
یهاں اگر حیات طیب کو حاصل نہیں کریں گے تو قیامت میں کوئی حیات طیب ملنے والی نہیں ہے
اینجا اگر خودتو خوب نشناسی خودتو بازیافت نکنی اونجا به درد نمیخوری
یہاں آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں اپنے آپ کو ڈسکور نہ کریں اور جو آپ کو بننا ہے وہ نہ بنے تو وہاں پر کچھ ہونا نہیں
پس اگر خواستی طیب بشی این مسیر رو باید طی
کر طیب بننا چاہتے ہو تو اس نسخے کے مطابق عمل کرو رزق طیب عبادت طیب فکر طیب اور بالآخر تم خود طیب اور حضرت امام اور سید حسن نصر اللہ اور اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں
در مقابل ما یہ حیات خبیث ہم
داریم اس حیات طیب کے مقابلے میں ایک حیات خبیث ہے
عمر چیئے عمر اون جوانش که جوانیش رو به هدر داده مالش رو به هدر داده استعدادش رو به هدر داده هویتش رو به هدر داده فطرتش رو به هدر داده خداشناسی رو به هدر داده
حیات خبیث کیا ہے حیات خبیث وہ نوجوان جس نے اپنی عمر کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی توانائیوں کو اپنی فطرت پاک کو ان تمام چیزوں کو ہدر دے کے ضائع کر دیا مال ضائع عمر ضائع فطرت پاک ضائع صلاحیتیں ضائع
عبادت ضائع
عبادت ضائع
ضائع اندر ضائع
یہ سب ضائع کیا ہے تو یہ ہے خبیث
چمیتے یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا خیلی زیبا
قیامت کے دن انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کی وجہ بھی انہیں بتائی جائے گی تم آگ میں کیوں ڈالے گئے تمہیں اپنی طیبات کو حیات دنیا میں ضائع کر دیا ہے، طیبات کو ضائع کر دیا ہے، لہذا اس کا نتیجہ آگ ہے.
بھلے خیلی واضح ہے، خیلی روشن ہے، خود میبرزی، شیخ میبرزی، خودت داری با خودت مبارزه میکنی، به خدا که تو بد نکردی که به خودت بد کردی.
کفر، کفر کے راستے پہ چل رہے ہو، شرک کو اختیار کر رہے ہو، خدا کا کیا بگڑ جائے گا؟ خدا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. تم نے اپنے اندر جو طیبات تھی ان کو ختم کر دیا، اور جب ایسا کیا تو یہی چیزیں آ گئی قیامت.
سوال آقا چگونه می شود که حیات خبیث جای حیات طیب رو میگیره؟
یہ کیسا ہوا کہ حیات خبیث بجائے حیات طیب آ گئی؟
چگونه میشه؟ یک شرکت سهامی بین شیطان و خودمون.
کیوں ایسا ہوا؟ غور کرنا، بہت اچھا سوال ہے. کیوں ایسا ہوا؟ مجھے تو حیات طیب کا مالک ہونا چاہیے تھا، میں بجائے حیات طیب کے حیات خبیثہ پا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ کہاں سے یہ تبدیلی آ گیا؟
گفتیم حیات طیب پہ چی درست میجا؟
آپ کو بتایا گیا کہ حیات طیب کیسے پیدا ہوتی ہے؟
غذای طیب، فکر طیب، عبادت طیب، بعد میشه ملکه، بعد فتخلوها به سلام نامرین کذار. از این طرف چه خبر میشه؟
حیات طیب کو حاصل کرنے کا دستور اور برنامہ، پروگرام ہاتھ میں آگیا. اگر فکر طیب، اگر غذا طیب ہو، عبادت طیب ہو، فکر طیب ہو، تو یہ حالت طیبہ پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس پر مسلسل قائم رہیں تو ملکہ اور قوت کی شکل اختیار کرتی ہو، اور جب ملکہ اور قوت کی شکل اختیار کرے تو یہ مقوم روح ہے. مقوم روح ہونے کے بعد یہ بدلتا نہیں، اسی طیب کے حالت میں مر جاتا ہے. جب طیب حالت میں مرتا ہے تو فرشتے اس کو وہی روحین الموت ہی مبارک بادی دیتے ہیں، تم سالم ہو، تم پر خدا کی سلامتی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. اور قیامت کے دن بھی ان کو گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا. تو یہ تو ادھر کا بتا دیا حیات طیب کا.
راستہ یادتون باشه، نسخه شیطانی را خدا بیان کرد.
تو وہ تو حیات طیب کا نسخہ تھا، اب حیات خبیثہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ کیوں انسان خبیث بن جاتا ہے؟
اول کاری که شیطان میکنه بعد از تسویلات مشارکت در اموال و اولاد،
اس حیات خبیث پر لے جانے والا رہنما شیطان ہے. شیطان کی رہنمائی میں انسان حیات خبیثہ پاتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان انسان کو تسویلات میں مبتلا کرنے کے بعد جو پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کی جان اور مال میں،
مال
اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے.
وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وارد کار میشه، مواظب باشی ها. مال، فرزند، وعده برای آینده، بذار آمریکایی ها بچه تو ببرن اونجا یک سال نگه دارن.
کیا بات ہے،
چه عیبی داره؟
یہ قرآن کی آیت ہے.
سیستم آموزشی عیب نداره باشه، مشکل نداره، بچه رو ببرن اونجا یک سال تو اتاقای آنتنانی، دختر و پسر قاطی هم بگن، برن بشن آمریکایی مسلک، برگردن. این دسیسه شیطانه که آمده مشاور شرکت داره میکنه با آقایان.
قرآن کی آیت پہلے تلاوت کی، آمان و شارک هم فی الاموال والبنین والاولاد، فشارکهم فی الاموال والاولاد وعیدهم وما یعیدهم الشیطان الا غرورا.
غوله، کلکه،
یہ الا غرورہ میں بہت لطف ہے شیطان بھی خوب. کہ شیطان انسان کے ساتھ انسان کے مال میں اور اولاد میں شریک بن جاتا ہے. شریک بننے کے بعد اسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ تمہیں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے, اور شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی.
تو بازار میں ربا چند فروشی قشه در معامله بوده, ربا چند فروشی قشه در معامله, ما حسلش مال حرام غیر طیب میبری تو خونه بچه میشه غیر طیب. شرکت شیطان این چنینه.
مارکیت میں ہوتے ہیں کمانے کے لیے نکلتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, فریب دے دیتے ہیں, کسی بھی طرح سے مال کو حاصل کر لیتے ہیں. یہ مال لا کر گھر میں کھلایا جاتا ہے بچوں کو, مال حرام, مال غیر طیب, رشوت سے لیا ہوا مال, ٹھیک ہے, دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال یہ بچوں کو کھلایا جاتا ہے. تو یہ غذا کون سی ہو گئی؟ غیر طیب. یاد ہے حیات طیب کس طرح حاصل ہوتی تھی؟ غذائی طیب سے. غیر طیب آپ نے کھلا دیا, اب یہ غیر طیب غذا کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حیات خبیث.
یہ مشارکت سے در عام والے.
تو یہ شیطان مال میں اس طرح شرک ہو جاتا ہے,
در اولاد مشارکت میکنے.
اولاد مال میں بھی اولاد میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے.
اگر بنا باشه زن و مردی وقتی انعقاد نطفه نظرشون به نامحرمی باشه, این شرکت شیطان در انعقاد نطفه. بابا
حلال طریقے سے اولاد پیدا کرتے وقت اگر نظر نامحرم پر ہو تو شیطان شریک ہو جاتا ہے اس نطفے میں.
در همه مراحل از تولید تا پرورش شرکت میکنه.
اول پیدایش سے لے کر پرورش تک اس اولاد میں شیطان شریک ہوتا ہے.
خب وقتی این چنین شد, توی که در انعقاد در پرورش در رشد شریک شیطان بودی, میگه از شیطان جدا میشی دیگه.
پیدایش میں شیطان شریک, تربیت میں شیطان شریک, رشد میں اس کے قد بڑھانے میں اور آگے بڑھنے میں شیطان شریک. شیطان کی شرکت سے وجود میں آیا ہوا یہ بچہ کس طرح ممکن ہے کہ بعد میں شیطان سے الگ ہو؟
در قبر هم قرین شیطان, در قیامت هم همراه شیطان.
یہ اس طرح سے شیطان کے ساتھ ساتھ ہوگا, نہ صرف دنیا میں, قبر میں, اور قبر کے بعد قیامت میں بھی شیطان اس کے ہمراہ ہوگا.
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.
اور جو ذکر رحمان یعنی یاد خدا سے دور رہے اس کے لیے ہم ایک شیطان قرار دیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہو جائے.
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا.
اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ کتنا ہی برا ساتھی ہوگا.
شیطان ابتدا با وسوسه و وعده اقدام میکنه.
شیطان اپنے کاموں کا آغاز وسوسے سے کرتا ہے.
یعدهم و یمنیهم, وعده میده اونها رو مردان اسیر آرزوها میکنه. اسارت ها
شیطان وسوسه کے بعد جو کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اچھے خواب دکھاتا ہے, پھر ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھے اچھے مردوں کو مبتلا کر دیا آرزوؤں میں.
وما یعدهم الشیطان الا غرورا.
اور شیطان کا وعدہ دھوکا اور فریب ہے.
حالا اگر گوش به حرفش دادی شیطان میگه فرمان روای تو عزیزم.
اگر شیطان کی بات کو مان لیا تو آپ کا کمانڈر بن گیا شیطان.
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
میں ان پر امر کرتا ہوں، آرڈر کرتا ہوں، اور جب وہ میری بات کو مانتے ہیں تو میں خلق اللہ کو تبدیل کر دیتا ہوں.
بات بشنما سلطان ہوں اللہ الذين يتبلون بالذين هم به مشركون. بله میشه سلطان تو، فرمان روای تو، تو دیگه فرمان روای خودت نیستی، تو دیگه مالک خودت نیستی، او فرمان روایی میکنه.
شیطان ان لوگوں پر فرمان روایی و کمان کرتا ہے کہ جو لوگ اس کو چاہتے ہیں اس کی ولایت کو قبول کر چکے ہیں.
اما اگه حیات طیبه رو داشتی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یادت باشه شیطان تو بر بندگان من سلطه نداری. چرا؟ و کفا بربک وکیلا، من وکیلم.
لیکن یہ قرآن ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی کمانڈ نہیں چلے گا. لیس لک ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، جو میرے بندے ہیں یعنی جو حیات طیب کے مالک ہیں، جو تمہاری ولایت کو کسی طرح سے قبول نہیں کرتے ہیں، ان پر تمہاری حکمرانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں ان کا وکیل ہوں.
اگر شیطون مسلط شد چه میشه؟ سلطنت مال شیطون چه شد چه میشه؟ چه اتفاق میفته؟
اگر شیطان مسلط ہو جائے انسان کے اوپر، سلطہ پیدا کرے، قدرت پیدا کرے، تو کیا ہوتا ہے؟
یہ آیه قرآن جواب ہے. سوال کن آگر شیطون مسلط شد چه میشه؟ بگو ای بیداره حالا مسلط شد، خدا جواب میده.
شیطان اگر کسی پر مسلط ہو تو یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے،
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت دے کر.
فما ربحت تجارتهم،
یہ معاملہ
ما کانوا مهتدین،
یہ معاملات کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی جو خریدا ہے، یہ معاملہ، یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی. فما ربحت تجارتهم، ان کی یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مهتدین،
دریم دریم وارد اوساره گیری کل این سه تجارت سے میخواییم بشیم.
یہ تین نشستیں آج سے پہلے ہوئی، ان تین نشستوں اور تین جلسات کا ماحصل کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں.
دنیا خودت، دنیای مضمون، دنیای ممدود، حیات طیب، حیات خبیث، میخوایم حالا وارد ماحصل بشیم. کل این حرفا رو میخوایم یک طوری تقدیمتون کنیم.
ابھی تک یہ باتیں ہوئی نا، حیات مضمون کے بارے میں بات کی، حیات ممدوح کے بارے میں بات کی، دنیا مضمون، دنیا ممدوح، اور حیات طیب اور حیات خبیث، ان کے بارے میں گفتگو کی، ان کا ماحصل یہ بن جاتا ہے.
خدا کنے امروز بتونیم این رو تمام کنیم.
خدا کرے کہ ہم اس بحث کو تمام کر سکیں آج. عرصه
حیات دنیاوی از نظر قرآن میدون تجارت رابح با خدا و تبادل بایر با گیتونه. تجارت مربحه و کنتون با من براه و نشاره.
ما حاصل حیات دنیا یه ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں رابح پاتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ خسارے میں چلے جاتے ہیں.
عزیز من، سرمایه این تجارت چیه؟
میرے عزیزو، اس دنیا میں سب لوگ حالت تجارت میں، کوئی نقصان اٹھاتا کوئی فائدہ، تو سرمایه کیا ہے اس تجارت میں؟
سرمایه رو خدا بهت داده برای تجارت.
خداوند متعال نے آپ کو ایک سرمایه دیا ہے، اس سے تجارت کرو.
هدایت درونی به نام فطرت و بیرونی به نام وحی، این سرمایه من رو تو
जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम रिबह हासिल कर सकते हैं, जिससे हम नफा पा सकते हैं, वो दो चीजें हैं। एक हमारे वजूद के अंदर फितरत पाक जो खुदा ने रखी है, और दूसरी चीज वही
قدرت تشخیص و اقدام و عمل رو هم بهت داده.
اچھا خدا نے لطف کیا آپ کو فطرت پاک دے دی، وحی کے ذریعے سے اس فطرت پاک کو مسلسل رہنمائی بھی فراہم کی، اور آپ کو اقدام کرنے کی قوت بھی دی، ارادہ بھی دے دیا.
پس سرمایه فطرت وحی قدرت بر تشخیص و فهم، قدرت بر اقدام. این سرمایه
فطرت پاک، وحی، تشخیص کی قوت، اچھے برے کو تمیز دینے کی قوت، کہ اس کا نام عقل ہے، اور ارادہ، کہ آپ قوت ارادی کے مالک ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اقدام کر سکتے ہیں.
اگر این قدرت ها در راه تخلق و اخلاق صالح و اعمال مقبول واقف کن، فبها میشه تجارت سودآور.
اگر یہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہیں اور ان کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکیں، تو یہ ہو گیا، یہ ایسی تجارت ہو جائے گی جو آپ کے لیے سود بخشے گی، فائدہ بخشے گی.
اما اگر در غیر این صرف کردیم میشه تجارت، تبادل زیانبار. این دیگه تجارت نیست، تبادل.
لیکن اگر آپ نے اس ہدایت کو دے دیا، گمراہی دے دی، اپنے اس ارادے کو غلط استعمال کیا، قوت تشخیص سے کام نہ لیا، وحی سے کام نہ لیا،
دو طرح باید،
تو اس صورت میں پھر آپ ایک معاملہ آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن معاملہ غیر مربحہ، خسارے کا معاملہ.
در روایات آمدن این دنیایی که الان ما داریم درش تنفس میکنیم به سوق و بازار مثال داده شده.
یہ دنیا کی جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں، یہ نشہ زندگی، اس کو روایات میں بازار سے تعبیر کی گئی.
انما الدنیا سوق من الاسواق، بازاری از بازارات. منها خرج قوم بما ينفعهم و منها خرجوا بما يضرهم. ادهی پر درآمد تجارت مربحه، یسرها لهم ربهم، اما اللیل فصافون اقدام، تارین الاجزاء القرآن، یرتلونها ترتیلا تا آخر. و منها خرجوا بما یضرهم، بدبختی، سیه روزی، نکبت، کفر، نفاق، زندقه.
دنیا کے بارے میں روایت میں بتا دیا ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، جس طرح سے بازار میں تجارت کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ فائدے کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں، کچھ نقصان اٹھا کے گھر چلے جاتے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ، کچھ لوگ بڑے فائدے میں ہوتے ہیں اور کچھ بہت خسارے میں ہوتے ہیں. انسان بھی اسی طرح ہے. یہاں کچھ لوگ راتوں کو یاد خدا میں گزارتے ہیں اور دن میں خدا کی یاد کے ساتھ اعمال بجا لے آتے ہیں، اور ان کے قدم عبادت کے لیے کھڑے رہنے کے کام دے دیتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ اور لوگ ہیں کہ جو کفر اور نفاق اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس خسارے کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں.
روایت دوم را ہم به دلیل ضیق وقت نمی کنیم.
ایک دوسری روایت بھی پڑھنی تھی لیکن وقت کم ہے، اس لیے اسے ہم نہیں پڑھتے.
قرآن هم یک چنین تصویری داره با یک شکل دیگر.
اسی چیز کی تصویر کشی قرآن نے بھی کی ہے.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. که اینو دیگه زیاد شنیدی تو منبرا. آها داره میفروشه. حال خواهم گفت چی میفروشه.
قرآن نے بھی اس خرید و فروش کا ذکر کیا ہے، लोगों में से कुछ वो हैं जो अपने नफ्स को बेचते
हैं। خودشون رو فروختند و کفر خریدند. یادتون باشه
قرآن نے ایک دوسرے گروہ کا بھی نام لیا ہے. اچھا انہوں نے اپنی جان کو بیچی کیا لے لی؟ رضا خدا. ایک اور گروہ بھی ہے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا لیا؟ کفر. اپنے آپ کو اجیر امریکہ بنا دیا, ان کے لیے کام کیا, نتیجے میں کفر خریدا.
خوف اینجا با چند تا آیه هست, من دو تا آیه دیگه حتما نمی کنم بعد بیرم سراغه. خب خدا راه نشون رو داده, چند تا دو تا آیه رو نخوندن تو وقت بلیگ داره. خدا راه تجارت رو نشون رو داده,
خدا نے تجارت کا راستہ بتا دیا ہے.
نشون رو داده دنیا, این دنیا بازار دیگه, منم میخوام برم مسافرم دیگه. نه مسافر نیستی؟ چرا
بازار دنیا سے ہمیں گزرنا ہے اور ہماری حالت مسافر کیسی ہے, حالت سفر میں ہے, یہیں پر کچھ تجارت کر کے اس سفر کی جگہ سے ہمیں گزرنا ہے.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. نمیخواید من خدا راه تجارت رو میتونتون بدم؟
اے اهل ایمان کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ اس تجارت کا نفع یہ ہے کہ تم عذاب علیم سے بچو؟
تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بعد یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار.
معاملہ یہ ہے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے, اور ربح یہ ہے, فائدہ یہ ہے اس کا کہ خدا تمہیں تمہاری خطائیں معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا.
پس هر دو لکمش معلوم شد. خود خریدار کیه؟ خدا خریدارم معرفی کنم. کیه؟ ما میخواد تجارت کنیم. کی آمده به بازار خرید کنه؟
ہم اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس کے ساتھ معاملہ کریں؟ ہم معاملہ کرنے کے لیے دو افراد چاہیے, ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا. ہم اگر اپنی جان بیچنا چاہتے ہیں, اپنا مال بیچنا چاہتے ہیں, تو خریدار کون ہے؟
خودش. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
خریدار خود خدا ہے, خود خدا خریدار ہے.
از این تجارت به عنوان تجارت رایج و سودآور یاد شده.
اس تجارت کا نام تجارت ربح بخش.
این میشه یرجون تجارتا لن تبور.
یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں نقصان نہیں ہے.
خب عزیزان, هر تجارتی تجارت های عمومی چهار تا رویشون داره. این را خوب گوش کنید, میخوام تمام بشه. ما تا ساعت یک حرف میزنیم, این ساعت یک خرابه. خب ما میخواییم راجع به این حرف بزنیم تمام.
هر تجارت که چهار ارکان هوته.
خب یک فروشنده, درسته؟
یک بیچنه والا,
دو خریدار,
دوسرا خریدار,
سه کالا,
تیسرا وہ مال کی جو بیچا جا رہا ہے,
چار که بهش میگیم مثمن, چهار سمن که بهش میگیم بها,
اور چوتھی چیز قیمت. مال قیمت
بایه مشتری سمن مثمن.
اس کے عربی نام یہ ہے بایه, کیا کہتے ہیں آپ کی انگریزی میں بیچنے والے کو, सेलर सेलर बायर और सेलर परचेजर और माल माल
فروشنده جداست خریدار جداست مال جداست پولم جداست چهار تا
تو بیچنے والا خریدنے والا مال قیمت یہ اپنی زبان میں آسان آسان
خریدار بهای میپردازه فروشنده هم جنس رو تحویل میده
تو بیچنے والا مال دے دیتا ہے خریدنے والا قیمت دے دیتا ہے
ممکنه فروشنده محکوم بشه ممکنه محکوم نشه ممکنه کلا بگذاره ممکنه کلا نگذاره خیلی چیزا توشه
تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے
اما این داد و ستدهای مهمی است میخوای آقا خونه بخری میخوای ماشین بخری این دو تا رو که دیگه هم داره
لیکن جو اهم معاملات
میخوای ازدواج کنی اینا معاملات دیگه اینا مهمه دو تا رو که دیگه هم داره اون که 6 تا رو
لیکن جو مهم معاملات ہیں غیر معمولی معاملات مثلا آپ کوئی مارکیٹ خریدنا چاہتے ہیں شادی کرنا شادی ایک معاملہ ہے ہاں شادی کرنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں
غیر اون چهار تا رکن دو تا رکن دیگه هم داریم
تو
یک سند و قواعده دو شاهد
دو اور رکن ہوتے ہیں مهم معاملات میں ایک وہ سند کی جو لکھا جاتا ہے وہ بھی رکن معاملہ ہے اور دوسرا دو شاہد اور گواہ
خدا معاملہ شو با شما ها برای شش رکن پایه‌گذاری
کرده خدا نے اپنے معاملات جو آپ کے ساتھ انجام دیے ہیں ان چھ رکنوں پر
معاملے متعارف نیست
چھ رکنوں پر مشتمل معاملہ کیا ہے کہ یہ معاملے متعارف اور عادی نہیں ہیں
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم چه بازاری چه تجارتی انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم این رو الان خواهم گفت گوش کنید این ذلک فوز الفوز العظيم همون است که میاد شما تو زیارت امام حسین میکنه فیاله تنی کنتو معکن فاقود فوز العظيم این همونه حالا در اینجا در این تجارت خریدار خدای سبحان
ان الله
فروشنده انسان مؤمن پاکبار تیگر
جنس کالا انفسا مؤمن
گفتید
نه بله خریدار الله هی اور میں خیال مجھے تو چاردار ابو ہوں اور بیچنے والا مؤمنین ہیں جو کہ پاکباز اور طیب ہیں
مورد معامل جان پاک و طیب و پاکیز ہیں
وہ مال جس پر معاملہ واقع ہوا ہے وہ مال انسان کی پاک جان ہے
بہائی رو کہ خدا میده بہشت ابدی
اور اس کی جو قیمت قرار پاتی ہے وہ ہے بہشت ابدی
شاہد کل انبیاء
کون گواہ ہیں تمام انبیاء گواہ ہیں
همه اینا شاهدن قواله رسمی و سند حقیقی تورات انجیل زبور قرآن همه
اور سند تورات زبور انجیل یہ سب
پس اون شش رکنی که در معاملات کلان این دنیا از خدا آورده
پس بول بڑے بڑے معاملات میں چھ رکن ہونے چاہیے وہ سارے چھ رکن اس آیت کے اندر موجود ہیں
اما این معاملے یہ افتراق ہم دارے
لیکن اس معاملے میں ایک فرق ہے دیگر معاملات سے
تجارت خدا با ما با تجارت بین ما فرق
خدا نے ہمارے ساتھ جو تجارت کی ہے یہ تجارت ہم جو آپس میں تجارت کرتے ہیں اس سے فرق ہے
ما خودمون هم فرق در اینجا ها فروشنده خودش عین کالاست خود کالاست
تو فرق یہ ہے جو بیچ رہا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بیچ رہا ہے, اپنے نفس کو بیچ رہا ہے, لہذا جنس اور بیچنے والا ایک ہے.
و خریدار ہم خودش عین بها و قیمت ہے.
اور خریدار بھی
بفهمی به همه جا رسید.
خریدار بھی خود قیمت ہے, خدا قیمت ہے.
و فرقشون فقط به اعتباره.
اور یہ جو جنس اور بیچنے والے میں فرق, قیمت اور خریدنے والے میں جو فرق ہے, یہ اعتباری فرق ہے.
اعتبار اتحاد بایع و مبیع, اتحاد مشتری و ثمن.
بایع عین مبیع ہے, مشتری عین ثمن ہے.
چرا
فرق اعتباری ہے؟
چون فروشنده حقیقت حسی خودشو داره میده.
بیچنے والا یعنی آپ مومن, مومن طیب کیا بیچ رہا ہے؟ اپنی جان. وہ وہی خود ہے,
حقیقت ہستی خودشو داره میده,
اپنی حقیقت ہستی کو دے رہا ہے.
خریدار لقاء خودشو میگو,
میفهمی؟
اور بیچنے والا کیا دے رہا ہے قیمت میں؟ لقاء, لقاء اپنی لقاء کو دے رہا, ملاقات تھا.
در اینجا چهار تا چیز نشد اعتبارا شد, حقیقتا دو چیزه.
چهار چیزه نہیں ہو گئی, اعتباری طور پر چهار ہیں, حقیقتا دیکھے تو دو ہیں.
مبیع و بایع یک چیزه حقیقتا,
بیچنے والا اور بیچا جانے والا,
مشتری یا ثمن هم یک چیزه حقیقتا,
خریدنے والا اور قیمت ایک چیز.
خدایا زاهد از تو حور میخواهد, حضورش بین به جنت میگریزد از درت, یارب شعورش بین. بفهمی خیلی کاره ها.
زاهد تم سے حور طلب کر رہا ہے, کتنا نادان ہے, اس کی نادانی دیکھیے.
در معاملات
تم سے تمہیں طلب کرنا چاہیے نہ حور کو, حور طلب کرنے والے کی فکری سطح دیکھیے.
این میخوای توضیح بدم خیلی طول میکشه, این نمیشه, این حرف خیلی ظریفه, این حرف خیلی لطیفه, این حرف خیلی قیمتیه.
بہت قیمتی اور بہت لطیف بات ہے.
این حرف خیلی قیمتیه, توضیح میخواد,
اس کی وضاحت چاہیے.
حالا بگذاریم, توضیح نمیدم, خیلی توضیح میخواد, زیباست. فقط اینقدر بهتون میگم خدای سلطان مولای خوبیه.
میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ٹائم کم ہے, لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ خداوند متعال
مهم که ممدود که وہ
حسین, بہت ہی حسین,
مهم که ممدود که وہ حسین,
اور ہم اس کے مملوک ہیں, وہ ہمارا مالک ہیں.
تو این مملوکش میگه حسی تو و آن چی که داری من بهت دادم,
ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, ہماری کچھ نہیں, اس کی عطا ہے.
همه چیز تو از آن منه. خوش انسا
یہ جان اور جان کے اندر موجود تمام توانائیاں, مال, جو کچھ بھی ہے, یہ سب اس کی ہے.
یہ وکالت ہم بهت میدم,
اور یہ جو اس کا ہے, یہ اس کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اختیار اور وکالت دے دی کہ اس میں تصرف کروں گا.
وکالت ہی نہیں, یا خودتو به من بفروشی یا آزاد آزاد بشی, یا خودتو به دیگری بفروشی, یہ وکالت خدا.
خدا نے ہمیں یہ اختیار دے دیا اور یہ وکالت دے دی کہ آپ کی مرضی, اگر آپ میری دی ہوئی یہ جان مجھی کو بیچیں گے تو آزاد ہو جائیں گے.
اگر به من فروختی آزاد آزاد میشی,
اگر مجھے بیچیں گے تو آزاد ہو جائیں گے.
رہائی رہا میشی,
اور ہر قید و بند سے رہائی پائیں گے.
از خودت هم خلاص میشی,
اور تم اپنے سے بھی آزاد ہو جائیں گے.
اما اگر به شیطان فروختی برده و بندش میکی.
لیکن اگر اسے بیچو گے شیطان کے ہاتھ تو غلام بن جاؤ گے.
یہ وکالت خدا بهمون داده.
خدا نے یہ وکالت ہمیں دی.
دنیا بازار من و تو هم داریم میفروشیم.
دنیا بازار ہے اور ہم آپ بھی بیچ رہے ہیں.
دو تا خریدار هم موجود
اور اس مارکیٹ میں دو خریدار ہیں.
یکی خدا.
ایک خریدار تو خدا ہے معلوم ہے.
بعد میگه بندگی کن تا که آزاد داد کنم.
که پھر وہ کہتا ہے کہ بندگی کر لو تو تمہیں آزاد کروں گا.
آزاد آزاد بشی. یہ خریدار هم شیطان.
ایک خریدار اس مارکیٹ میں شیطان ہے.
شیطان هم میگه بیا خدا نصر مولان تو
وہ بھی لگی لپٹی عبارتوں میں ہمیں آپ بھی اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے. جالب نظر
عجیبه در معامله با شیطان ما چهار تا چیز نداریم دو چیز داریم.
عجیب بات یہ ہے کہ جب شیطان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی چار رکن نہیں ہیں. حقیقتاً دو رکن ہیں.
کسی کے خودشو میفروشد کے مالک خودش نیست.
اس لیے کہ جس نے اپنے آپ کو بیچا چاہے خدا کو بیچے چاہے شیطان کو
تو حقیقت خود تو فروختی.
اب آپ اپنے مالک نہیں ہیں. ختم ہے.
صاحب اختیار خودت نیستی.
تب تمہارے اوپر تمہارا اختیار نہ رہا.
بے اسارت در آمدی.
کسی اور کے بن گئے.
شیطان هم بهایی که بر تو میپردازه فقط شیطانته.
اور شیطان جو تمہیں دیتا ہے شیطانت کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے. لہذا ادھر بھی کوئی قیمت آپ کو نہیں مل رہی ہے غیرت شیطان. قیمت میں وہی شیطان ہی مل رہا ہے.
خدای سبحان چنین تجارتی رو بد تجارت میں
دیتا. اور خدا اس تجارت کو بدترین تجارت کہتا ہے.
تعبیر رو بیرید به اسم اشترافهی انفرست. اینا خودشونو فروختن خودشونو فروختن. چرا؟
کتنا برا انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کتنا برا بیچا اپنے آپ کو بیچا. ختم اختیار ختم. لیکن کتنا برا بیچا.
بلے بیس ابن شروع بہی انفسان لوگ کانو یعلمون.
اکاش یہ لوگ جان لیتے کہ ان کا معاملہ کتنا برا معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچا.
بہترین نشد این بحث رو به اتمام برسونید ولی کم اجمالا بگم که حیاتی طیب حیاتی غیر طیب زندگی کی پاک و وارسته زندگی کی خبیث در دنیا هم بازار است و سوق و ما داریم اونجا داد و ستد میکنیم خرید و فروش میکنیم. دو تا مشتری هم موجوده.
پاکیزه
خدا و یک شیطان.
خلاصه بتا دوم که ایک حیات طیب ہے اور ایک حیات خبیث. اور جس عالم میں جس دنیا میں ہم ہیں یہ بازار ہے. یہاں پر ہم اپنے آپ کو ہر حال میں بیچتے ہیں یا شیطان کے ہاتھوں یا رحمان کے ہاتھوں. اگر رحمان کو بیچیں گے تو بہترین تجارت ہے اور اگر شیطان کو اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچیں گے تو بدترین تجارت ہے.
پنام بر خدا پنام بر خدا پنام بر خدا. دیگه بس این چون اگر دنبال بکنیم رشته سر دراز دارد. بعد باید برسیم به پیامدهای فروختن خود به خدا و پیامدهای فروختن خود به شیطان. چه پیامدهایی داره اون بمانه دیگه.
البته آپ لوگ اگر تلاش کرنا چاہیے تو تلاش کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچے گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور ایک انسان اپنے آپ کو خود اپنے رحمان کے ہاتھوں بیچے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے.
یہ اونا بحثایی است که بحثای عملیاتی خوبی هم
هست. اچھی بحثایی هست،
بحثمون دور میشه،
لیکن وہ جس بحث کو ہم چلا رہے ہیں اس بحث سے بہت دور ہو جائے.
امیدوارم که در این مباحثی که در این چند جلسه داشتیم که به شکل مقدمی بوده یادمون باشه که چه کردیم چه گفتیم. من تا انشاءالله دیگه جلسه بعد وارد بحث سکره موت میشیم.
یه مقدمه بحثی که ختم ہو گئی انشاءاللہ اس کے بعد سکرت الموت کی بحث کو ہم پیش کریں گے،
ببینیم چه خبر میشه. اونتا نمیدونم حالا دیگه این جلسه بعد کی باید باشه، نمیدونم. خب هفته بعد هست،
آٹھ جون کو آئے گا بات کا، معلوم نہیں ہے آٹھ جون کی بحث کو یا نہ ہو، چونکہ نو جون کو امتحان ہے، امتحانات ہیں حوزہ کے پاکستان بھر میں، تو اس کے لیے شاید مجھے کہیں جانا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بحث پھر کافی مدت کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے.
انشاءاللہ.
مثل وارستگی شایستگی است،
دوسری فصل میں یہ بیان کیا گیا کہ معاد کی یاد اور معاد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا انسان کو وارستہ بنا دیتا ہے، سوبر ہو جاتا ہے، اور جو انسان سوبر بن جاتا ہے اس میں شائستگی پیدا ہوتی ہے.
جامعه ای که یاد معاد نداشته باشد نمیتونه وارسته بشه.
جس معاشره میں معاد حاکم نہ ہو وہ معاشره سوبر معاشره نہیں کہلائے گا.
غیبت، نمامی، رشوت، عشق در معامله، خیانت، جنایت،
همه اینها
مال اینست که یاد معاد رو فراموش کنه.
غیبت کرنا، نمامی کرنا، معاملات میں دھوکہ دینا اور طرح کی برائیاں یہ جنم لیتی ہیں اگر معاشرہ سوبر نہ ہو تو. اور معاشرہ اسی صورت میں سوبر ہو سکتا ہے کہ جب معاد کی یاد حاکم ہو.
فصل سوم از مقدمه اول این بود که یاد معاد، ذکر معاد، نام معاد بهترین جایزه است که پیامبران به بشریت تقدیم کردند.
تیسری فصل میں یہ بیان ہوا کہ معاد کی یاد، معاد سے آگاہی اور اس کی یاد اور معاد کا ذکر یہ خدائی نمائندگوں کی طرف سے آیا ہوا بہترین تحفہ ہے جو بنی نوع انسان کو حاصل ہوا.
فصل چهارم هم این بود، اینا رو بحث کردیم. یک ارتباط تنگاتنگیز بین یاد ما و مسمر شدن به سخت.
چوتھی فصل میں یہ بیان ہوا کہ معاد کی یاد اور بعثت کا مسمر ثمر ہونا یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر معاد کی یاد حاکم ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بعثت مسمر کے ثمر ہوا نہ ہوئی، اور اگر معاد حاکم نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بعثت مسمر کے ثمر نہیں ہوئی.
فصل پنجم که ما بحثش رو نکردیم چون طولانی بود، نقش یاد ما در جهاد و مبارزه، این رو بحث نکردیم. این رو انشاءالله بحث خواهم کرد چون این باید بحث بشه. من قبلا برای دیگران بحث کردم و این رو بحث نکردیم در اون جلسات. گفتیم باید
ایک اور فصل تھی، پانچویں فصل، جسے ہم نے ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ طولانی ہے اور اسے ہم بیان کریں گے کبھی
انشاءاللہ.
وہ یہ فصل تھی کہ یاد معاد جہاد میں کیا رول ادا کر سکتا ہے، اسے ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ.
این هم که بحث نکردیم، من خواستم بد آموزی نداشته باشه یه مورد یا استفاده سوء نشود.
یه بحث من اس لیے نہیں کی کہ اس بحث کو اگر صحیح طرح سے نہ سمجھا جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹس اچھے نہیں، لہذا اس کو ایسے وقت میں بیان کروں کہ مکمل طور پہ میں سمجھا سکوں تاکہ جو سننے والے حضرات ہیں وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں.
اصل ششم همین بود که یاد معاد بهترین سازنده ی انسان ہے.
چھٹی فصل یہ تھی کہ معاد کی یاد انسان سازی کے لیے بہترین چیز ہے.
این مقدمه اول بود که این مباحث رو به شکل ما شاید در دو جلسه ظاهرا این مباحث رو ما تقدیم دوستان کردیم.
یہ چھ فصلیں مقدمه اول میں تھی جن کو ہم نے دو نشستوں میں بیان کیا. پہلے
مقدمه ثانیه رو که بحث کردیم انا خدمت رو عرض میکنم به طور فهرست.
مقدمه ثانیه بھی جو بیان ہوا ہے اس کو فہرستوار میں ابھی یاد دلاتا ہوں،
و اون عبارت از موانع یاد معاد. چه چیزهایی مانع میشوند که ما به یاد معاد بیفتیم؟ خلاصه بسترهای غفلت از یاد معاد.
دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو محال کی یاد کی طرف جانے سے روک دیتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ چیزیں اور وہ کام رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ انسان محال کی طرف جا جائے.
دنیا خواہی بود،
دنیا خواہی،
رفع طلبی بود
اور آسائش طلب اور رفع طلب ہونا،
اسراف طلبی بود،
اس میں اسراف طلبی،
اعتراف طلبی بود
اور مترف بننا،
دل بستن به خوشی های زود گذر دنیا بود.
دنیا کی وہ خوشیاں جو بہت جلدی گزرنے والی ہیں، ان خوشیوں سے اپنے دل کو بہلانا، معنی امام
سروت اندوزی های کنز گونه بود.
سروت کو اس طرح سے مجتمع کر دینا کہ وہ کنز اور ذخیرہ بن جائے کسی ایک کے پاس، اس طرح کی ثروت اندوزی معنی مہاد ہے.
کہ بلدین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله، کہ این شعار جناب علیزر بود در مقابل بعضی از حاکمان جو.
بہت سو کے ذہن میں یہ آیت ہوگی جو حضرت ابو ذر مستقلاً ایک نعرے کی صورت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے بعض ظالم حکمرانوں کے سامنے.
و یک چیز دشواری راه، ما به واسه دشواری راه این بحث هم نکردیم چون طولانی بود، به واسه دشواری راه به یک شکلی میخواییم از یاد معاد فرار کنیم و او رو به نسیان بسپوریم.
یه مسئله بی نفسیاتی مسئله جیسا ہے کہ یہ راہ معاد ہے تو دشوار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو راہ کا دشوار ہونا انسان کو معاد کی طرف جانے سے کبھی کبھی مثلا روک دیتی ہے کہ بے ہمت لوگ اس وادی میں قدم رکھنے سے کتراتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اسے فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاد کو فراموش کر دو، چونکہ اگر معاد کو یاد رکھیں گے تو دشوار گھاٹی سے گزرنا ہے اور یہ مشکل کام ہے.
و در زیل این مباحث دو تا مبحث عمده رو براتون مطرح کردیم.
یه بحث همین بگی نیم
در زیل این مباحث دو تا مبحث عمده رو براتون به طور مختصر بیان کردیم. یکی مسئله دنیا و معنای دنیا بود، یکی وجود شیطان در نظام آفرینه.
اچھا، اسی مسئله که زیل میں دو باتیں ہم نے بیان کی، ایک دنیا اور دنیا کی کیا معنی ہے، دنیا مضمون سے کیا مقصود ہے، وہ بیان کیا. دوسرا یہ کہ اس نظام میں تخلیق عالم نے خدا نے جو نظام خلق کیا ہے اس میں شیطان کے وجود کا فلسفہ کیا ہے، یہ بیان کیا.
تغفت وجود شیطان ضرورت
بیان کیا کہ اس نظام کلی کے اندر کوئی شیطان ہونا چاہیے.
چون اگر شیطان نبود وسوسه
نبود، اگر شیطان نبود کوئی وسوسه نبود،
این وسوسه نبود اختیار دادن به انسان معنا دارد.
اگر وسوسه نبود تو انسان که مختار ہونا بے معنی ہے.
اگر اختیار معنا نداشت تکلیف معنا نداشت.
اگر اختیار معنا نہیں رکھتا تکلیف ذمہ دار مخلوق بنانا معنا نہیں رکھتا.
اگر نہ نبی اکرمی معلوم بود نہ ابی جہل،
پھر نبی اکرم کی عظمت آشکار نہ ہوتی در مقابل ابو جہل. ابو جہل بھی اچھا ہوتا
و ہر کس به جایی رسید از وسوسه این جناب شیطان.
اور اچھے لوگ اچھے مقامات تک پہنچے ہیں تو شیطان کی وجہ سے پہنچے، وجہ سے یعنی اس کی مخالفت کر دیا.
خوب، این رو ہم بحث کرتے ہیں. مقدمه سالسه اونم شش تا عنوان بهتره که بحث بشه.
مقدمه سالسه میں بھی چه عنوان ہیں، ان سے گفتگو ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے.
اینا رو فنا نداریم، بحث رو فقط سرفصل بشه بگیم.
عجب، یه چه بحثیں آقا فرماتے ہیں کہ ما چه عناوین کو مفصلا بیان نہیں کریں گے؟
با اون یکیش اینه سرفصل رو میگیم رد نشه،
صرف فهرست بیان کریں گے اور گزر جائیں گے. اون فهرست من سے ایک یہ
نقش محاسبه نفس در یاد ما این از طرف خودت دیگه ها
معاد کو یاد رکھنے میں محاسبه نفس کا کردار ہے. ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے. جو انسان جتنا زیادہ محاسبہ کرنے پر قدرت مند ہوگا اتنا ہی وہ یاد سے جڑ یا معاد سے جڑ جائے گا.
جس کے اہل محاسبه اس کی بے یاد معاد نہیں ہو سکے،
جو اپنے آپ کو بھلا دے اپنا محاسبہ نہ کر سکے وہ کیا یاد معاد کو یاد رکھے گا؟
خب فصل دیگر مسئله سیره پیامبر در یاد معاد، پیغمبر چگونه یاد معاد بوده، این هم خیلی مهمه، بریم ازش میگذاریم.
کاش که من مرده که پیغمبر اکرم کی سیرت اس کو مد نظر رکھنا معاد کو یاد رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ سیرت پیغمبر کیا تھی اور وہ ہمارے لیے کس طرح سے اسوہ ہے.
معاد شناسی پیغمبر چگونه بوده؟
خود پیغمبر معاد کو کس طرح سے سمجھتے تھے؟
این خودش هم بحثی اقرامی،
یہ خود ایک محتاج تحقیق چیزی.
معاد و سیره صاحبان خرد و اندیشه، این هم خودش یک فصل دیگریه.
ایک اور فصل ہے، اس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے، محققین واقعا اس پر کام کریں کہ معاد اور عقل مند لوگ صاحبان خرد.
علت کفر به معاد بحث دیگری است.
انکار معاد کی علت اور سبب یہ بھی ایک عنوان ہے.
نقش معاد در اخلاق مند شدن فرد و جامعه،
معاد کا کردار. اچھا یہ ابھی ادھر کی چیزیں ہم ذکر کر رہے تھے معاد میں، اب ادھر سے ذکر کریں گے. معاد کا کردار انسان کو با اخلاق بنانے میں، انسان انفرادی اور انسان اجتماعی، یعنی مجتمع انسانی کو با اخلاق مجتمع بنانے میں اور افراد انسانی کو با اخلاق افراد بنانے میں معاد کا کردار.
ان سے تو مقدمه بوده برای ورود به مبحث معاد،
یہ سب مقدمات ہیں.
اینا مباحث معادی نیست، اینا مقدمات مباحث معادیه.
یه مقدمات معاد هم، خود معاد نیه، معاد که بحث